www.attableek.com, the reviver of Iman.
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اس ساری کائنات کے خالق صرف ایک اللہ ہے. تنہا وہ اکیلے خالق ہے. ہر مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا، آسمان زمین، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، بڑی بڑی مخلوقات، سب کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، حضرت مولانا، after reciting certain آیات of the Quran, starting of سورة العصر and the various آیات of the Quran and after the مسنون خطبہ and صلات and سلام be upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we begin by saying that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. He alone, one alone, Allah subhanahu wa ta'ala has created everything. He has created the oceans and the rivers, the seas, the mountains and everything. Allah subhanahu wa ta'ala is the only creator who has created all these things.
پہلے صرف پانی پانی تھا، زمین نہیں تھی، خشکی نہیں تھی. جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا خشکی کے پیدا کرنے کا، ارادہ فرمایا تو جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، وہاں پانی میں ایک بلبلا اٹھا، اور وہ بلبلا خشکی بنتا چلا گیا اور وہ ساری زمین بن گئی اور زمین پھیل گئی. لیکن چونکہ پانی اس کے نیچے تھا اور چاروں طرف پانی تھا، زمین ہلنے لگی. جیسے کشتی دریا میں کھڑی ہوتی ہے تو ہلتی رہتی ہے، ایسے زمین ہلنے لگی. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو اس زمین پر کیل کی طرح، کیل اور میخ کی طرح اس پر ٹھونک دیا، زمین ٹھہر گئی.
اللہ سبحانہ وتعالی، when he created this earth, first only water was created. There was no earth, there was no ground. First it was just water. When Allah subhanahu wa ta'ala intended now the beginning of the ground itself to be created, so a bubble rose and came out at the place where the Kaaba is. At that place this bubble came up, and this bubble opened up and burst. When the bubble burst, there was a little bit grains of sand in there, and this started the beginning of the creation of the land. And from there this land started to spread. But as this land spread, of course, like how a ship is on water, a ship doesn't stay still, but the ship shakes and it moves as the water is. Same way the earth was moving on top of the surface of the water until Allah subhanahu wa ta'ala created the mountains. And the mountains, like pegs and like nails, were put into the earth, and it was made to stabilize the earth so that the earth doesn't move on top of this water that it was.
Or... اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنے حکم سے اس زمین کو پیدا فرمایا، ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اس پانی کو پیدا فرمایا، اور یہ سب پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ اکیلے ہیں، تنہ تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں، کوئی ان کا مشیر نہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا.
And Allah subhanahu wa ta'ala created all this by His power and by His command. In creating all these things, Allah subhanahu wa ta'ala did not require the assistance of anybody, did not need the consultation of anybody or any ministers to discuss this matter with. But Allah subhanahu wa ta'ala, by His decision, had decided the creation of the earth, and by the command of Allah and by the power of Allah subhanahu wa ta'ala, all this was brought into existence now.
زمین کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، پہاڑوں کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی اعظم، آپ حضرات جانتے ہیں، معارف القرآن میں، تفسیر معارف القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ تحقیقات کی اور تحقیق کر کے یہ تو نکالا کہ زمین ایک گیند کی طرح ہے گول، اور اس کی لمبائی، اس کی گہرائی کتنی ہے یہ تو نکال لیا. اب انہوں نے کہا کہ زمین کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے بڑا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، زمین کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے بڑا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بور کر لیں مشینوں سے، اوپر سے زمینیں بور کر لیں تو اوپر سے نیچے جلدی پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے بڑی بڑی مشینیں بنائیں، بڑی بڑی جو مشینیں بنائیں اور بور کرنا شروع کیا تو 9 میل تک بور کر سکے، 9 میل تک. اس کے بعد پتہ نہیں کیا چیز آ گئی کہ اس کے بعد مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے دوسرے علاقے میں اس سے کچھ فاصلے پر وہاں بور کیا، وہاں بھی 9 کلومیٹر تک مشین گئی، اس کے بعد آگے کام چھوڑ دیا، اس نے مشین نے کام کرنا بند کر دیا. کئی جگہ انہوں نے بور کیا لیکن ناکام ہو گئے، اس سے آگے نہیں جا سکے. یہ اللہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے.
سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز کریٹڈ دس ارتھ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز کریٹڈ دی ماؤنٹنز. واٹ از ایگزیکٹلی بینیتھ دی ارتھ، واٹ از ان سائڈ دس ماؤنٹنز، اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز. اللہ ہمسیلف کریٹڈ اٹ and Allah knows how He has created it and what He has kept in it. Hazrat Mufti Shafi Sahab, who was the senior Mufti in Pakistan, has written a tafsir called Ma'riful Quran. In Ma'riful Quran, Hazrat Mufti Shafi Sahab has mentioned that after a lot of studies, mankind found, look, this world is like a ball, and to go from one side of the earth to the complete opposite side of the earth is a very long distance. So man decided, let us see if we can drill a hole from the one side of the earth and come out on the other side of the earth. It will be much shorter. And they decided to go drilling down into the earth to find what else is in the earth, and if we could cross the whole inside of the earth. But 9 miles down they went, and after that all their machines failed. What was kept there, Allah only knows. But from there onwards, nobody could do drilling further. They thought that maybe the place we have chosen is a difficult place. Let us choose another place where we can do this type of drilling. Again, 9 miles was the maximum that anybody could go further down in the earth, until after which all machinery fails and they cannot proceed further. Only Allah knows what Allah has kept under the depth of the earth and what Allah has kept in the mountains. This is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala only.
Is zameen ko ek Allah ne paida farmaya, اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہے، اور اس کا علم بھی اللہ کو ہے. جب چاہتے ہیں اپنے بندوں پر اس کا علم کھول دیتے ہیں، اور جب تک چاہتے ہیں اس کا علم نہیں کھولتے. آج جتنی ایجادات ہو چکی ہیں اور جتنا لوگوں نے تحقیقات کر کے زمین میں سے چیزیں نکال لی، سنتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی پہاڑوں میں کانے ہیں اور وہاں سے وہ کیا نکالتے ہیں،
سونا
نکالتے ہیں، اور وہ موتی نکالتے ہیں. تو اب یہ ایک عرصہ پہلے تک کسی کو نہیں معلوم تھا، ساؤتھ افریقہ میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہاڑوں کے اندر کیا ہے. جب اللہ نے چاہا ان کو علم دیا، انہوں نے پہاڑ سے نکالنا شروع کر دیا. کتنا ہے، کب تک نکلتا رہے گا، یہ سب اللہ کے علم ہے، سب اللہ کے علم ہے.
So all this earth has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Alone by His power, He has created the earth. And Allah alone knows what is beneath the surface of the earth. Allah has created it, and what Allah has kept in it, Allah alone knows. And when Allah decides, Allah opens this knowledge, or Allah opens some part of this information upon mankind and the creation. Allah created the creations also, all the various creation. Allah subhanahu wa ta'ala created us, and Allah knows every creation. In this country also, what is beneath the earth, what is beneath the surface, there are mines, there are gold mines, there are diamond mines, and whatever mines are found in different places in the world. Now this knowledge of this gold that was here, people who lived here before didn't know about it. At a certain time when Allah decided, Allah subhanahu wa ta'ala allowed mankind to find these things and to discover these things, Allah opened it upon him. In the same way, what more has been kept under the surface of the earth, only Allah knows. And when Allah subhanahu wa ta'ala so decides, what He decides and how much He decides, He will open up onto the minds of mankind to look and to research and to find different things, what Allah wishes and when Allah subhanahu wa ta'ala wishes.
زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور زمین کے اندر اللہ نے کیا کیا مخلوقات رکھی ہیں یہ اللہ ہی کے علم ہے. جب چاہتے ہیں کسی مخلوق کو ظاہر فرما دیتے ہیں. پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پہاڑوں کے اندر اللہ نے کیا کیا مخلوقات رکھی ہیں یہ اللہ نے ہی رکھی ہیں اور اللہ ہی کے علم ہے. جب چاہتے ہیں کسی مخلوق کو ظاہر فرما دیتے ہیں. اسی طرح سمندروں کے اندر سمندروں کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والے ہیں, کوئی ان کا شریک نہیں ہے, کوئی ان کا وزیر نہیں ہے, کوئی ان کا مشیر نہیں ہے. اب ان سمندروں کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے یہ اللہ کے علم ہے. جب چاہتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک سعودی عرب میں کیا پتا تھا کسی کو کہ یہاں سمندر کے اندر تیل ہے. غریب ملک تھا. اپنے بڑوں سے سنتے ہیں, بڑے پرانے علماء سے, پرانے جانے والوں سے, کہ جب تیل نکلنے سے پہلے سعودیہ بہت غریب ملک تھا. وہاں گلیوں میں لالٹین لٹکاتے تھے روشنی کے لیے, لالٹین مٹی کے تیل کی لالٹین, اس سے روشنی کرتے تھے. اور لوگ یہاں کے ملکوں سے مسلمان اپنی زکوٰۃ اپنے صدقے کا مال لے کر وہاں سعودی عرب کے خادموں میں ان میں خرچ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, ان پہ خرچ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا. کسی کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سمندر میں سے تیل نکال, پانی میں سے تیل, سمندر سے تیل نکال دیں گے اور ساری ترقیات ہو جائیں گی.
سو واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز کیپٹ آف دا ڈفرنٹ کریشنز انڈر دا سرفس آف دا ارتھ, دیٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز. ایون دا ماؤنٹنز, واٹ آر دا کریشنز دیٹ آر ان دا ماؤنٹنز, what Allah has kept in there and what hasn't yet been discovered and is not known to men, that is only known to Allah subhanahu wa ta'ala. The same way the oceans, what is beneath the oceans, only Allah subhanahu wa ta'ala knows. See, Saudi was a poor country before. Who knew that beneath the oceans that lie in that land, the oceans of that land, there is oil and there is petrol that lies beneath there. Nobody knew this before. Before, that country, that land was a poor land. People used to go there and take their zakat money and sadaqat money, and they used to spend on the people who lived in those areas. They used to say that these are the neighbors of the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and we're getting a chance and opportunity to help them with our wealth. People used to take their zakat and sadaqat and spend and give those people. But Allah subhanahu wa ta'ala let it be discovered. And Allah, who could think oil underwater? Underwater oil is found. So Allah subhanahu wa ta'ala let oil be discovered. And Allah subhanahu wa ta'ala, now that country, so much, they have so wealthy they have become, so much wealth has been discovered in that land. So this is in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, when so and how much Allah subhanahu wa ta'ala wishes, Allah will open up unto mankind and Allah will let mankind use the things that Allah subhanahu wa ta'ala has created.
کہاں تو وہ ملک تھا کہ جہاں لوگ اپنے ملکوں سے مال لے کے جاتے تھے اور وہاں والوں پہ خرچ کرتے تھے, اور کہاں اب وہ ملک ہے کہ جو حاجیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, حاجیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے. جدہ ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں نظر آتا ہے ان کی خدمتیں, کتنی خدمت کرتے ہیں. وہاں پر حاجیوں کا اتنا احترام ہے, اتنا احترام ہے. اگر کسی پولیس کے آدمی سے یہ کہہ دو کہ اس آدمی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے اس نے ستایا ہے، بس لوگوں کا تجربہ ہے کہ وہ سپاہی ایسا سخت ہو جاتا ہے اور اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے کہ تم نے حاجی کو تکلیف دی، تم نے حاجی کو تکلیف دی، اتنا سخت ہو جاتا ہے، اور جو اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کو پکڑ کے فوراً اپنے ادارے کے پاس لے جاتا ہے اور پولیس میں اس کے مقدمہ چلتا ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں کہ اس نے حاجی کو تکلیف دی، حاجی کو تکلیف دی.
We find in that land, in the olden days, our seniors would tell us, in those places they used to have oil lamps that used to be lit in the streets also. They wouldn't have street lights, electricity also. But every night they would light all those lanterns, at least they could be light in the streets. This was the condition in that place before. But Allah subhanahu wa ta'ala opened up wealth on those people, let them find oil from beneath the water. It was a place where people would take their money to go and spend. But Allah subhanahu wa ta'ala changed the situation. And Allah subhanahu wa ta'ala made it that those people, Allah gave them a lot of wealth. And that wealth they are using and they are spending on the hajjis. And we can't imagine how much money is spent on the people that are coming for hajj annually in that land. You go from the time a person would land at the airport, he would see how much money has been spent so that the haji who has arrived here, his hajj can be made nicely from the time he is arriving. How much arrangements have to be made for such a big group of people coming for hajj, and all this money Allah subhanahu wa ta'ala has given them so that they can spend on the hajjis. If a person goes to that place and if somebody troubles one of the hajjis, and that haji has to tell the police and report that this man is causing taklif, he is troubling the people that have come for hajj, immediately you find the police, they become very hard in this matter, that nobody should trouble the visitors and the guests that are coming for hajj. And immediately action will be taken against that person. If he needs to be, he will be taken to court. If he needs to be arrested, all this will be done so that the haji who is coming to perform his hajj, so that he can be looked after and he can be honored. Now a country that was so poor once before, which didn't have anything, and people used to spend their money on those people, Allah subhanahu wa ta'ala gave them so that they can look after the mankind of the rest of the world, the people that are coming for hajj.
Thoda sa zikr nahi karaya wahan Saudi Arab walon ki khidmat ka, ki hajiyon ki kitni khidmat karte hain. Jo hazrat gaye hain ya ab jayenge inshaAllah ta'ala, wo thoda sa gaur karein کہ وہ جتنی چیزوں میں سختی کرتے ہیں وہ صرف ہماری وجہ سے. یہاں نماز نہیں پڑھو یا یلہ یلہ دھکا دیتے وہ ہمارے حاجیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ آدمی یہاں نماز پڑھے گا تو جتنے آنے والے باہر سے ان کو تکلیف ہوگی، نہیں برداشت کر سکتے. وہ حاجی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی بات سناؤں. الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق دی گیا حرم شریف میں. ایک دن میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا تو کچھ اردو جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو مرد ایک دو عورتیں اردو جاننے والے، اور شرطی ان کے سر پہ کھڑا ہوا تھا. اور ان میں سے ایک آدمی جو اقامے والا تھا، ان کا رشتہ دار ہوگا، وہاں خدمت کرتا تھا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا. شرطی اقامے والے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ لاؤ اپنا اقامہ دو، مجھے اقامہ نکالو، ہاتھ اقامہ عربی میں کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ اس سے اقامہ، دل میں میرے خیال آیا کہ یہ شخص جس کے پاس اقامہ ہے اور یہ شرطی اس سے اقامہ مانگ رہا ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے پکڑا ہے اقامے والے کو اور یہ اقامہ دے نہیں رہا. چونکہ اس نے اقامہ پولیس کے ہاتھ میں دیا نہیں اور اس کو فوراً ملک سے نکال دیں گے. تھوڑا میں وہاں کھڑا ہو گیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا کیا ہے. اب وہ شرطی بڑا غصے میں تھا. ذکر نہیں کرایا اس لیے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں ورنہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں نے شرطی سے کہا کیا ہوا، عربی میں پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ راستہ ہے حاجیوں کے آنے جانے کا، میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے اٹھ کے تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، انہوں نے بات نہیں مانی. میں نے اتنے تو کہا تھا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤ، اور کیا کہا میں نے ان سے، یہ بات نہیں مانتے، اس لیے ویسے کہا اقامہ لاؤ. اوفو میں نے کہا یہ تو مارا گیا بےچارا. میں نے ان سے تھوڑا سا اپنا مصنوعی غصہ بنایا، میں کہا تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ بےچارے یہی تو کہہ رہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں چلے جاؤ. وہ منع تھوڑی کر رہے ہیں بیٹھنے سے، آپ کو حرم کی زیارت کرنے سے، بیت اللہ کی زیارت کرنے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ راستہ ہے، یہاں نہ بیٹھو اور آنے والوں کو تکلیف ہوگی، اتنے تو کہہ رہے ہیں، چلو اٹھو. غصے سے میں نے کہا، وہ جلدی اٹھ گئے، اٹھ کے پیچھے چلے گئے. وہ اس بےچارے کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، وہ جلدی پیچھے چلے گئے. پھر شرطی نے میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میرا تعاون کیا. میں نے کہا بےچارے سمجھتے نہیں آپ کی بات کو، ان کی تسلسل پیش کیا, اس نے کہا یہ بات تو ہے, میں نبی صاحب کی بات نہیں سمجھ رہے تھے. فوراً اٹھ کے باہر چلے گئے, دوسری طرف چلے گئے. جب چھٹی چلے گئے تو میں نے اقامہ والے سے کہا, خدا کے بندے تو مارا گیا تھا؟ کہ ہاں مجھے یقین تھا کہ میں تو مارا گیا. جب مجھے اقامت نے مانگ لیا, اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا, یہ اقامت مجھ سے لیتا اور فوراً مجھے ملک سے نکال دیتا. آپ کا اللہ جزائے خیر دے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھ کو بچا لیا. میں نے کہا دیکھو ان کی بات سمجھا کرو, یہ کیا کہتے ہیں, یہ ہم کو منع نہیں کرتے بلکہ ہمارا تعاون کرتے ہیں, ہر چیز میں ہماری مدد کرتے ہیں, اتنا خرچ کر رہے ہیں. حرم کی صفائی دیکھیں آپ, رمضان میں جو تشریف لے گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں لوگ افطاری کرتے ہیں, گھٹنیاں اور وہ شربت کے گلاس, کیا اتنا کوڑا. ابھی اذان وہ افطار ہوتا ہے, لوگ کھاتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں, منٹ بھی نہیں, سیکنڈوں میں صفائی والے آتے ہیں, ایسی تیزی کے ساتھ سارا حرم صاف کر دیتے, پتہ ہی نہیں چلتا کیا کچھ ہوا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, یہ خدمت کرتے ہیں وہاں, اللہ نے ان کو خدمت کا موقع دیا ہے.
So respected brothers, those people who have gone to those people who have gone for Hajj, or those people who will go, may Allah subhanahu wa ta'ala take us all. Person goes for Hajj, goes to those places, he realizes that those people go out of their way and they want to, because we were talking about it, Maulana said it's not our subject to talk about, but by mentioning that what Allah has given those people, by and by this is being mentioned, that those people try to make the ikram of the haji, whoever is coming to those lands. Every, whatever facilities they can make, wherever they can assist, they want to see that the hajis are comfortable. Sometimes you find them seeming to be hard. They're trying to tell a person, don't read salat in this place. You're going to read salat here, you're going to cause trouble for the people that need to walk here. This is a passageway, it is a walkway. Do not stop to read salat here. You think you are reading salah, but you're going to cause problems for the people who want to walk during on this way. If we just think little bit and we notice sometimes the things that we think that they are being hard on us, it is actually for the ease of the people that are coming for Hajj. That is why they are doing these things. Honestly, I'll tell you one incident that happened when I was there. Once I was going into the haram, entering, and I seen this policeman, he seemed to be angry with a few people. He's telling that person, give me your ikhama, give me your residence permit. Now these people were Urdu speaking people. So I saw and I observed what is happening here. The policeman is asking that, give me your residence permit. And if those policemen normally take the residence permit of a person away, then after that there's problem for him. He'll probably be sent out of the country also. So there were some people who had come for Hajj, and maybe one of their relatives who lived in the country, was working in the country, and he had this residence permit, he was with them. The policeman is asking him, give me your permit. He doesn't want to give the permit. The policeman is getting angry. Maulana said, I try to notice what is happening, and I try to find out what is happening. So in Arabic, I spoke to the policeman to say, what's wrong? He's saying, I'm telling these people to move from here. This is a walkway. They are sitting here and they don't want to listen to me. The people that are going in and entering and they need to perform salah, and the crowds that are coming in, these people are becoming a nuisance for them. They are creating a difficulty for them. That is what I'm trying to explain to them. Maulana says, I immediately realized what is happening in the situation. I made a show of displeasure. I showed little bit of anger, and I told those people that, can't you listen to this man? This policeman is telling you, he's not saying don't come to Baytullah. He's not saying don't perform salat. He's not trying to trouble you. All he's trying to say is, don't sit here, sit in a place where you're supposed to sit. You are sitting at the wrong place right now. That's all he's trying to do. Why don't you people listen? Why don't you people move from here? So quickly they heard me and they understood me, and they got up and they moved from there. The person who had that residence permit, I told, first of all, the policeman was happy that you helped me to move these people from here. You got the work sorted out. So he thanked me also. I also explained to him that unfortunately these people were not understanding what you're trying to say. That is why they were sitting in this place. So he was happy that, yeah, that's what our problem is. Difficulty, we can't communicate sometimes. People don't understand us. That's what happens. And then we get angry, but they're not understanding. Then Maulana says, I told that person with the permit that you're lucky that he didn't take your permit. For one small little matter now, you'll have so much of difficulty and so much of problem. So that person also thanked Maulana that you saved my situation. Just now for a small little thing, my permit would have gone and maybe I would have been sent out of the country also. So sometimes this is not the subject, but just to realize that we don't realize how much Allah has given those people, and they are trying to make ease and comfort for every person that is coming for Hajj to those lands. We find also how much they spend on keeping the harams clean. Look how much they spend on this matter also. Look how those people go out of their way. If anybody has been there during the month of Ramadan, you would have seen how much they want to feed you. They are bringing khajur, they are bringing drinks for you, different things so that you can break your fast and you can enjoy these drinks. And in few minutes, everything will be cleaned up. So it's time for salat. They want to feed you also quickly. They want to feed you enough, many things. And immediately they will have the place cleaned up and prepared for salah. We see how those people go out of their way for us.
وہاں اس ملک کی بات چل پڑی ہے, میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکرم العرب, عربوں کا اکرام کرو, عربوں کا اکرام کرو. تین وجہ سے. پہلی وجہ یہ کہ میں عربی ہوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے. دوسرا فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن عربی زبان میں ہے. تیسرا, جنت والوں کی زبان عربی ہوگی. فرمایا عربوں کا اکرام کرو. میں ذرا بہت حساس بات کر رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں اس پر ذرا غور کر کے اس کے مطابق اپنا ذہن صاف کیجیے گا.
Respected brothers, because this subject has become, now we are talking about this, Maulana says, I want to tell you one important matter. We find the meaning of the hadith is this, that honor the Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is teaching us that we should honor the Arabs. Why? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives us three reasons for this. Number one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that I am an Arab. Allah made him from amongst the Arabs. Second thing is that the language of the Quran is Arabic. And the third reason is that the language of Jannah will also be Arabic. So I'm talking something that we all have to realize and we have to understand. Understand what is being said here. There's something of importance for us.
www.attableek.com, the reviver of Iman.
ہمارا یہ موضوع تو نہیں ہے تبلیغ کا, لیکن چونکہ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کہیں نقصان نہ ہو جائے, ہمارا امت کا نقصان نہ ہو جائے. اب دیکھیے, ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربوں کا اکرام کرو, اور یہ آپ کا ارشاد قیامت تک کے لیے. ایک آدمی غلطی کرتا ہے, ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, کون غلطی نہیں کرتا؟ کیا ہم سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا ہم سے بھول نہیں ہوتی؟ کسی آدمی کی غلطی یا بھول کی وجہ سے ہم اس کو ذلیل سمجھنے لگے؟ یہ میرا نقصان ہے. مجھے تو اکرام کرنے کا حکم ملا ہے, مجھے اکرام کرنے کا حکم ملا ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے. آج کل ہمارے ملکوں میں, یعنی ہم مسلمانوں میں کوئی ایک ملک نہیں, سب جگہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے لوگ ایسے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے یہ کر لیا. میں نام نہیں لے رہا, ان کی برائیاں مسلمان ملکوں میں پھیلائی جا رہی ہیں. ہے کہ نہیں وہاں؟ کیوں نا, ان کی برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں. میرا اپنا عقیدہ, میرا اپنا خیال یہ ہے, یہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے, یقیناً ہمارے دشمنوں کی طرف سے. دیکھیے, ایک مسلمان حرمین کی کمی سن نہیں سکا, جان دے دے گا حرمین پر, لیکن حرمین کی کمی نہیں سن سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھائی, سمجھے نہیں آپ, پوچھیے, بات کر لیجیے.
سو مولانا سیز, جنرلی ان تبلیغ دس ناٹ آور سبجیکٹ, بٹ ایز وی آر اسپیکنگ اینڈ دیز میٹرز آر بینگ ڈسکس, وی لرن دیٹ ون سائڈ is the words and the instructions and the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us will remain till the day of Qiyamah. Is the teachings for mankind till the day of Qiyamah. We can't go against that. We have to learn that in the process, we mustn't fault in this matters. We have to see what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us. Some person may have some fault. And who doesn't have faults? We also make so many mistakes in our life. But to look down upon somebody because of their faults, in the process, we could lose out. In the process, we could be harmed. We have been taught to honor those people. We honor the Arabs. We honor these people who Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them. We are taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the faults and the mistakes of these people are being spread in this ummah. Being spread with a purpose behind it. So these mistakes and faults are being made famous. And their mistakes or their wrongs are being made famous amongst ourselves. And I understand that this comes from our own enemies. The enemy of a Muslim, he wants the Muslim to look down upon another Muslim. He wants us to look down upon the people of those lands, to look down upon the Arab, to look down upon a Muslim. So faults of people are spread around. This is the work of our enemies. Who can tolerate any harm to come to the Haramain? No Muslim will tolerate these things. Would we allow any harm to come? Nobody would like it. Right or wrong? Maulana is asking us, we can't tolerate to see something happen in those places. We all understand, inshallah.
So, Haramain ka jo ihtiram hamare dilon mein hai, aur dilon ki gehraiyon mein hai, Haramain ka ihtiram, uski azmat, aur uski badai, to wahan rehne walon ki kamiyon ko uchhal uchhal kar, aur usko aam kar kar ke, na'udhu billah, summa na'udhu billah, Allah ki panah, hamare dilon se uska ihtiram, kam karne ki koshish ki ja rahi hai. کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے حرم بند کر دیا دیکھو انہوں نے طواف بند کر دیا دیکھو انہوں نے زیارت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند کر دی اس کو پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں میں تاکہ وہاں کے رہنے والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں کم ہو جائے دیکھیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں ایک بزرگ اللہ والے بیت اللہ طواف کر رہے فضائل حج میں لکھا واقعہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ایک بزرگ اللہ والے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور وہاں عورتیں بھی طواف کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں تو ایک عورت کے پازیب کی جو پاؤں میں زیور پہنتی ہیں اس کی آواز آئی ان بزرگ کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی ان بزرگ کے اللہ والے تھے اللہ کے ولی تھے نگاہ اس طرف اٹھ گئی اس کو دیکھنے لگے تو حتیم نہیں وہ جو کیا ہے جو بیت اللہ کا کونا ہے جہاں ہاتھ لگاتے ہیں رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور ان کے ایک تھپڑ لگا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ کے باہر آ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتے ہو اور ہمارے غیر کو دیکھتے ہو ہمارے گھر کا طواف کرتے ہو اور ہمارے غیر کو دیکھتے ہو یہ اس کی سزا ہے اور کچھ کیا تو اس سے زیادہ سزا ملی اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں والوں نے طواف بند کر دیا ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں والوں نے حرم میں جانا بند کر دیا میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ حرم میں جا کر ہم نے کتنی بے ادبیاں کی ہیں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں وہاں کھڑے ہو کے فوٹو نہیں کھینچے ہم نے کتنے مسلمان وہاں کھڑے ہو کے فوٹو کھینچتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے کتنے مسلمان وہاں طواف کرتے عورتوں کو دیکھتے تھے اللہ کا گھر اور وہاں نافرمانیاں اللہ کی ہم کرتے تھے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوئے یہ اللہ نے ہم کو محروم کر دیا اپنے گھر سے ان کی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے سزا آئی ہے اللہ نے ہم کو حرم سے محروم کر دیا ہمارا قصور ہے ہم نے وہاں کا احترام نہیں کیا وہاں جیسے ادب کرنا چاہیے تھا وہ تو ایسا مقام ہے کہ آدمی اگر سر کے بل بھی چل کر جائے تو کم ہے سر کے بل پاؤں کے بل بھی اس کے ادب و احترام میں سر کے بل بھی چل کر جائے تو کم ہے ہم نے کتنی بے ادبیاں کی ہیں روضہ اقدس کے سامنے فوٹو کھینچے ہم نے جس اللہ کے نبی نے ہم کو منع کیا فوٹو کھینچنے سے اور وہاں کھڑے ہو کے بڑے فخر سے فوٹو کھینچتے تھے اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے ہم نے کتنی بے ادبیاں کی ہیں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں انہوں نے بند کر دیا اللہ نے ہمیں محروم کر دیا وہاں سے ہمارا قصور ہے یہ
سو سم ٹائمز برادرز دا آنر آف دوز پلیسز آف دا حرمین از ان دا ہارٹس آف مسلمز بٹ دا ایول اور دا مسٹیکس آف دوز پیپل آر ٹیکن اینڈ پبلسائزڈ ایوری وے اینڈ دا پروپیگنڈا از یوز سو دیٹ اے پرسن thinking of the wrongs or the mistakes of the people who live in that land, the value of Haramain can come out of his heart. And this the enemy of Islam, he does. Our enemies would do this. The enemy of Allah subhanahu wa ta'ala would do this, that the value and the respect and the honor of the Haramain must come out of the hearts of Muslims. And to take it out of the hearts of Muslims, the faults or the mistakes, the slips of the people who live in that land, this is made public, and these are spread around so that we can lose respect and honor of that place. In Fazail-e Hajj, the one incident has been mentioned. There was a pious great wali and friend of Allah subhanahu wa ta'ala. He was making tawaf of Baytullah. While he was busy making tawaf, there was a woman who was also making tawaf. And as she was making tawaf, she had some jewelry, some anklet, and her foot, her ankle got exposed, and this Buzruk's gaze fell on her anklet. And he heard the sound of the jewelry that she had, and he started to look at it. And as his gaze stayed on that, then from the Rukne Yamani, from the side of Allah subhanahu wa ta'ala, by his Qudrat, Allah subhanahu wa ta'ala made this happen, that a hand came out of the Rukne Yamani and gave him one clout. And he heard a voice telling him that you are making tawaf of the house of Allah and you are looking at Ghairullah, that which Allah has prohibited. This is where your gaze is while making tawaf of the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was warned, you carry on and see what will happen to you. Immediately he realized that my gaze had been gone in the wrong direction, and how I lost adab and I lost the respect of the place I'm supposed to be in. And unfortunately I'm doing haram and I'm doing which was not allowed for me. Right at Baytullah I'm doing this thing. So respected brothers, we have to think to ourselves. Sometimes in our hearts we are complaining, and sometimes we are talking to one another. Those people have stopped us. They are stopping salat. They are blocking us from this. Let us think to ourselves how much disrespect we have shown in that place. A person is making tawaf. He's more worried about taking photos. Photos which is prohibited. This is one. He's worried about taking a photo. And he wants to take photos of himself and of the people in that place. He's going to the Rauza-e Aqdas, to the Mubarak, blessed resting place of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And at that place he wants to take a photograph. So this is the disrespect that we show to those places. How much wrongs and slips and mistakes we do. How much we don't respect that place as we're supposed to respect that place. Respected brothers, when to go to the Baytullah, not walking on our feet, it was actually the right of Baytullah. If we had to put our head on the ground and walk on our head and go to Baytullah, it is the haq of that place. That's what we had to show respect for that place. Allah subhanahu wa ta'ala allows us to go there. We are such wretched people, so much wrong in ourselves, yet Allah allows us to go there. But when we do these kind of wrong things, it is because of our bad attitude and our bad ways that sometimes Allah subhanahu wa ta'ala deprives us of going there. We are blaming this one, blaming that one, blaming the people of that land. Actually, respected brothers, it is our own bad deeds and our own ways that we get deprived of going to such places. So this is what we have to keep in mind, and this is what we have to understand.
وہ تو اللہ والے تھے, اللہ کے مقرب بندے تھے. عام طور سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں. جو ہم نے وہاں نافمانیاں کی اور نافمانیاں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اگر ہم تھوڑا سوچیں گے تو اتنی نافمانیاں ہم مسلمان وہاں جا کے کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا اور زمین پھٹ جاتی اس کے اندر ہم چلے جاتے تو بھی کوئی بڑی سزا نہیں تھی ہماری. یہ اتنی نافمانی ہم کرتے تھے وہاں جا کر. ہم وہاں بیٹھ کر ایسی نہیں کرتے تھے دنیا کی جیسے ہم ایک عام جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, عام جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں طوافتے ہوئے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. عورتیں بے پردہ طواف کر رہی ہیں. برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم خود سوچیں کتنی کتنی اللہ کی نافمانیاں ہم سے وہاں ہوئی ہیں. مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, حرم کی حدود میں, جہاں پر یہ ہے کہ وہاں شکار کرنا منع ہے حرم کی حدود میں. اور پوری دنیا میں ایک آدمی گناہ کا کوئی ارادہ کر لیتا ہے, برائی کا ارادہ کر لیتا ہے, تو اللہ کے یہاں برائی نہیں لکھی جاتی, برائی نہیں لکھی جاتی. اور حرم کی حدود میں اگر ایک آدمی, جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 100,000 کے برابر اور مدینہ منورہ میں 50,000 کے برابر ایک نیکی کا ثواب, وہاں پر اگر ایک آدمی کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آدمی عمرے کا احرام باندھ کے گیا, حج کے احرام باندھ کے گیا, حرم شریف کے اندر گیا, وہاں کبوتر ہوتے ہیں, کبوتر اڑتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد. اب وہ صحت مند کبوتر ہوتے ہیں, کسی کے دل میں خیال آیا کاش میرے ہاتھ میں کوئی ہوتی نہ کوئی بندوق, میں ان کا شکار کرتا. لو اس کا لکھا جائے گا اس نے حرم کے اندر شکار کیا, احرام کی حالت میں شکار کیا. وہاں تو برائی کا ارادہ کرنا بھی برا ہے, گناہ کا ارادہ کر لینا بھی گناہ ہے, اور وہاں ہم نے کتنے گناہ کیے, ارادہ نہیں کتنے گناہ کیے ہم نے, کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, اور ہم ان کو برا کہتے ہیں, وہاں کے رہنے والوں کو برا کہتے ہیں. وہاں کے رہنے والے تو عرب ہیں, وہ تو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, حضور کے گھر کے پڑوسی ہیں. ان سے غلطی ہوئی پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے, توبہ کر لیں گے, وہ تو وہی کہ وہی رہیں گے, ہم مارے جائیں گے. ہمارے دلوں میں ان کی عظمت کم ہو گئی, ہم نے ان کی برائیاں شروع کر دی, ان کی غیبت شروع کر دی, ہم اللہ کیا مارے جائیں گے. اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں, یہ موضوع چل پڑا تو میں نے عرض کر دیا, چونکہ یہ چیز اب عام ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ شدت سے پھیلائی جا رہی ہے, اس سے بچیں ہم لوگ, میں بھی بچوں, آپ لوگ ہی بچیں, وہاں والوں کی اور وہاں کی برائی ہم نہ سنیں. آج کل یہ بلا آئی ہے موبائلوں کی, اس میں ہر چیز پہنچ جاتی ہے اور بڑا چڑھا کے اس میں پھیلاتے ہیں. کون پھیلا رہا ہے, کون بھیج رہا ہے, مجھے پتہ نہیں. وہاں والوں کی برائیاں اس کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں, اور جو ان کی خوبیاں آج تک کسی نے پھیلائی ہیں, جو خدمت کرتے تھے حاجیوں کسی نے پھیلائی ہیں, یہ ہمارے دشمن نہیں کر رہے تھے, کون کر رہا ہے کہ وہاں کی عظمت ہمارے دلوں میں کم ہو جائے, مسلمانوں کے دلوں میں اور وہاں کے رہنے والوں کی عظمت کم ہو جائے. میرے محترم بھائیو, دوستو, بزرگو, اب یہ جو چیز چلائی جا رہی ہے اس کو ہم دیکھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں, اوروں کو بچائیں, اور اللہ تعالی ہماری سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے, اللہ اپنے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے.
Respected brothers, this incident that was mentioned was of a pious servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Immediately he was reprimanded and he changed his ways. With us generally, Allah subhanahu wa ta'ala's general law is that we don't get reprimanded immediately. Allah gives us a chance. Otherwise, we don't know how much of sin we do in those places, how much we break the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala had to catch us, the earth would have opened and swallowed us all up. So Allah subhanahu wa ta'ala was kind enough to forgive us. Allah was kind enough not to take us to task immediately, to give us a chance that we may repent. Otherwise, respected brothers, we would not even remain. The Haramain are those places. Baytullah, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, is such a sanctified area that a person who goes there, generally in the world, if you intend a bad deed, the bad is not written down for you until you don't do that bad deed. But in Haramain, in this land, in Baytul Mukar, at the place of Baytullah, in that precincts, if a person intends bad, already it is written down as a bad deed for him. Leave alone intentions of bad deeds. How many wrong deeds we are committing ourselves? Sometimes we are complaining about this person and that person. Let us look at ourselves, what we have done ourselves, how much we break Allah subhanahu wa ta'ala's commands. Just for an example, a person, that is that lens where it is not allowed for a person to hunt an animal also, which is normally allowed everywhere in the world, that you go and hunt, you can eat from the meat of that animal. But in this land, you are not allowed to interfere with the animals that are in this place also. Now imagine if a person is in the haram and he sees these doves, and if he just comes in his heart that what a nice, healthy looking bird, I could have hunted that bird if I had something, if I had a gun now, I could have caught that bird, I could have hunted it, I could have eaten it. He just thought in his heart that would have been nice. Already the sin is written down for him. He has done hunting in the area, in the hudud of the haram. There is already a sin written down for him. Imagine just to intend a bad deed, already that sin and evil is written against our account. How much of evil, not only intending, how much of evil we are perpetrating in those lands. So respected brothers, sometimes we in our lives, we complain about this one and that one. And because of our cell phones, because of our phones and devices of today, these things spread very fast in the world. And the evil of the ummah is being spread around, so that hatred for one another will come into our hearts. And it is, if we just think behind ourselves, who has started all these things? Who starts off that message? Who starts off this propagation of these faults of a Muslim? If it's not our enemies, then who else could it be? It's our enemies who start these things, and we take it and we pass it around until, unfortunately, in our hearts, the respect and the honor of those people or those lands are being removed from our hearts. So, respected elders and brothers, because we are speaking on the subject, it is something for us to learn and realize that may Allah subhanahu wa ta'ala save us from this, that we don't do these kind of mistakes so that we don't get deprived, not in this world, and we don't get deprived in the life of the akhirah. So Maulana is making a request to us, be careful about these matters, that we don't spread such matters, and we be cautious, rather we look at our own selves, and look at our own shortcomings and faults, and we don't look at the faults and shortcomings of these people.
Allah ki yahan aamal par faisla hota hai. Allah Ta'ala ki yahan aamal par faisla hota hai. Humne wahan ja ke Allah ki nafmaniyan ki, Allah ko naraaz kiya. Aur yahan rehte hue humne Allah ko naraaz kiya. Allah ke ghar masjid mein aakar humne Allah ki nafmaniyan ki, ghibatein logon ki ghibatein ki, duniya ki baatein ki. Aata hai ke jo aadmi masjid mein duniya ki baatein karta hai, uski nekiyan aise saaf ho jati hain jaise us tarah se baal. اس کی نیکیاں کتنی تھیں کتنے نیک اعمال کیے تھے لیکن مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کریں تو نیکی سائی صاف ہو گئی ہم نے مسجد میں اللہ کے گھر میں حرمین میں جو نافمانیاں کی وہ تو بہت بڑی تھی یہاں اللہ کے گھر میں یہاں مسجد میں آ کے اللہ کی نافمانیاں ہوئیں ہم سے یہاں بھی ہم سے نافمانیاں ہوئیں اللہ کے حکموں کے خلاف ہم سے ہوا مسجد میں بیٹھ کر ہم دنیا کی باتیں کرتے رہے مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے اور نہ معلوم کیا کیا برائیاں ہم نے کی یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بچایا ہوا ہے اس امت کو حضور کی دعا سے اللہ نے بچایا ہوا ہے ورنہ ہمارے اعمال تو کیسے ہم کو پتہ ہے اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو ہم خود بھی بچیں اور تمام مسلمانوں کو بچائیں نہ ان کی برائی ہمارے دل میں آئے وہاں نافمانیاں کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے اور یہاں آ کر ان کے احترام کو ہمارے دل سے نکال دیا گیا جی ہمارے دل سے ان کا احترام نکال دیا گیا اور ہم نے ان کی غیبتیں شروع کر دیں ہاں جن کے بارے میں ہمیں اکرام کا حکم ہوا ہے ان کی غیبتیں شروع کر دیں ان کی برائیوں کو پھیلانا شروع کر دیا میں جہاں بیٹھتا ہوں ان کی برائی کرتا ہوں میں جہاں بیٹھتا ہوں موبائل میں آج یہ بات آئی تھی دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہم ان کی غیبتیں کر رہے ہیں اپنی نیکیاں ختم کر رہے ہیں فرمایا کہ غیبت کرنا اپنی ساری نیکیاں اس کے اعمال نامے پہنچا دی میرے پاس کچھ نہیں رہا اور فرمایا غیبت کرنا یہ تو منہ سے نکالتے بھی شرم آتی ہے ڈر لگتا ہے کہ غیبت کرنا یہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے اتنا سخت برا ہے یہ اور ہم کھلے عام غیبتیں کرتے ہیں مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں آ کر حرمین میں جا کر ہم غیبتیں کرتے تھے کھلے عام کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو قصور میرا اپنا ہے ہم دوسروں کو قصوار ٹھہراتے ہیں لیکن قصور تو میرا اپنا ہے یہ تو اللہ کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بچایا ہوا ہے ورنہ ہم بچنے کے قابل نہیں تھے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں تھے ہم نے خود بھی اللہ کی نافمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو اللہ کی نافمانی سے نہیں نکالا ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں اللہ کے اصول کو منہ دکھانے کے قابل ہیں ہم جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں میرے بھائیو دوست بزرگو ہمیں بہت سوچنے کی فکر کرنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک مسلمان کو ہم نے اللہ کی نافمانی سے بچانا ہے اللہ کی نافمانی سے نکالنا ہے اور اس کو اللہ کا فرمانبردار بنانا ہے اس کو مسجد والا بنانا ہے کہ مسجد والا بن جائے اور مسجد میں آ کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بنانا ہے
Respected elders and brothers, the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala are based upon the actions that we do. Allah decides in our favor or against us, depending on the types of actions that we are doing. We have to be very careful about these matters. We, in the masjid, we sometimes start to make ghibat of one another. We start of making ghibat of the people who Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us to honor those people. We are running those kind of people down. In the masjid, we make ghibat of a Muslim brother. In the masjid, we talk about dunya with talks. This is the place where we are not supposed to talk dunya with subjects. When we sit and make ghibat of one another, as a razor shaves of hair, our good deeds are shaved off away from us and we lose our good deeds. We have to be very careful about these matters. It is just the blessings of the du'as of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that we have been saved from the adab and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala because of his du'as for us, that we still get a chance to make tawbah, we still get a chance to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, we have become fully deserving of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to see, when we're making ghibat of somebody, our good deeds are being transferred away from us. We are losing all our good deeds. We are giving it to the same person which we dislike. Our good deeds are all being transferred into his account. Today's times, respected elders and brothers, Maulana says, we even feel shy to mention the evil and the sin of making ghibat. The sin of ghibat has been mentioned in the hadith that it is worse than a person making fornication with his mother. So evil it has been explained to us that ghibat is such a dangerous and such a bad action that we should watch out. It is worse than making zina in this way. So we have to be careful. We have to be cautious about ourselves. We have to think to ourselves and realize the fault is actually my fault. I am doing all the wrong things. It is Allah's kindness that He didn't punish me yet. He didn't catch me yet. He's giving me a chance in my life that I can turn back to Him. Otherwise, respected brothers, what face have we to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala? What face have we got with the evil that we do, the wrongs and the breaking of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala? What face will we have to stand in front of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? It is our own faults, our shortcomings, our mistakes, our wrongs that we're doing. We have to be careful about this. We have to be cautious about these matters. We have to change the ways that we live in our life. And we have to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to save and protect ourselves. And we have to save every Muslim from these wrong deeds also. Muslims and our brothers fall into mistakes. We have to help them. We have to become people of the masjid. People of the amal of the masjid. That we keep ourselves attached to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and the amal that has to be done in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what we have to adopt into our lives.
Dekhiye, Allah ta'ala ke aise faisle hamare amal par hote hain. Jaise amal hamare upar jate hain, waise upar se faisle aate hain. Achhe amal upar jate hain, to upar se achhe faisle aate hain hamare liye. جی اور خدا نہ خواستہ ہمارے عمل بگڑیں گے ہمارے عمل بگڑتے ہیں تو اللہ رب العزت کی سے ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں آپس کے اختلافات کے آپس کے بے جوڑی جی اور اسی طرح چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں اسباب موجود ہیں چیزیں موجود ہیں لیکن لوگ پھر بھی محتاج ہیں محتاج ہے ایسے ملک جہاں غلہ پیدا ہوتا ہے زرعی ملک کہلاتے ہیں وہاں کے رہنے والے اس غلے کے محتاج ہوتے ہیں حالانکہ غلہ پیدا ہو رہا ہے پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے برکت اٹھا لی اب وہاں غلہ ہوتے ہوئے محتاج ہوتے ہیں
So decisions are made according to our deeds. If we do good deeds, we'll find the decisions made in our favor. If we do bad deeds, we find Allah's decisions made against us. Conditions come upon us where Allah subhanahu wa ta'ala deprives us of the blessings of things. We find out amongst ourselves that differences reach such a point that, respected brothers, we become separated from amongst ourselves. We become divided and we become separated. And we break the command of Allah subhanahu wa ta'ala in these matters. The barakat and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala is then taken away from us. Respected elders, in a land where grain is grown, in that land you find the people are in need of grain. Whereas grain is growing in that land, there is wheat in this land, that barley, all these grains are growing there. But the people of that land, they themselves have become in need, and they are looking for grain to be imported and to be brought to them. What happened is the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala has been cut off, has been stopped. It doesn't come to them. It doesn't come to us. When we break the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then we are inviting bad decisions. The bad decisions for us, decisions that will be against us, will not be in our favor.
میں اپنے اعمال کی طرف دیکھوں کہ میری زندگی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں. اپنی زندگی سنت کے مطابق ہر وقت ہر موقع میں نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اس پہ چلنا ہے.
I have to see in my life what shortcomings they are, what faults they are, and I have to correct those things. And I have to bring in my life the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. I should look at my own amal and I have to make an effort to correct it. And see that I obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and I see that I bring every sunnah into my life and I start practicing on every sunnah in my life.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ اوپر اللہ کی طرف پہنچایا جاتا ہے. اللہ پاک ان اعمال کو دیکھتے ہیں پھر اس پر فیصلے کرتے ہیں. اب جتنی مصیبتیں بلا تکلیفیں جی, اور آج کل تو عام طور سے زبانوں پہ ہے فلاں کو جنات کا اثر ہو گیا, فلاں کو جادو کا اثر ہو گیا, فلاں کو یہ بیماری ہو گئی, فلاں کو یہ بیماری ہو گئی, ارے میں نے اپنے عمل بگاڑے, اللہ کی طرف سے میرے لیے مصیبت کا فیصلہ ہو گیا.
سو دی آیت آف دی قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ tells us that our deeds go up to Allah سبحانہ وتعالیٰ, and the words that we say, these actions of ours, of bodily or verbal, all this is going to Allah subhanahu wa ta'ala. It is taken up to Allah subhanahu wa ta'ala, and accordingly Allah subhanahu wa ta'ala makes decisions in our favor or against us. Generally on our tongues we have, many times we are saying, so and so, this black magic has taken place on him, this has happened to him, that has happened to him. Respected brothers, let us see what amal we are doing. We thinking all these effects have happened to us. It is the effects of the bad actions that we are doing that we see this kind of conditions around ourselves.
دیکھیے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سات دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, فرمایا صبح کو فجر کے بعد سات دفعہ پڑھ لے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا, مفہوم اس طرح سے ہے کہ سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے, پڑھے صحیح. سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے, پڑھے صحیح. تو فرمایا کہ شام تک اس کی ضرورتوں کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں, اور شام کو پڑھے مغرب کی نماز کے بعد تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جب اللہ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو گئے, اب اس کو کیا ضرورت ہے. فرمایا کہ جو آدمی آخری تین صورتیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ الناس, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تین دفعہ یہ صورتیں پڑھ لیں. پہلے سورہ قل اعوذ باللہ بسم اللہ, پھر قل واللہ احد پوری صورت پڑھی, پھر بسم اللہ, پھر قل اعوذ برب الفلق, پھر بسم اللہ, پھر قل اعوذ برب الناس. جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں, قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں, اسی ترتیب سے پڑھیں. پھر دوبارہ ہی یہ نہیں کہ بھائی ایک دفعہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی, پھر تین دفعہ سورہ اخلاص سورہ فلق پڑھ لی, پھر تین دفعہ سورہ ناس پڑھ لی آسان لگتا ہے. نہیں, پہلے سورہ اخلاص, پھر سورہ فلق, پھر سورہ ناس, پھر سورہ اخلاص, پھر سورہ فلق, سورہ ناس, ترتیب بتائیے بولا علماء نے. تو فرمایا کہ جو تین دفعہ یہ پڑھ لے صبح کو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گئے, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ صورتیں پڑھنا اس کے لیے شام تک کے لیے کافی ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو گئے. شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے یہ تین صورتیں تو صبح تک کی ضرورتوں کے لیے اللہ کافی ہو گئے. اعمال ہمیں اعمال دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ہمیں سکھائے, دعائیں ہمیں سکھائیں, تو اللہ کی حفاظت ہمارے لیے ہوگی. اور حفاظت تو اللہ ہی کی کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتے ہیں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جس کی حفاظت اللہ نہ فرمائے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا.
So respected elders and brothers, as we hear and we learn in the hadith that the person who will recite after Fajr Salat 7 times حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, 7 times you will read this after Fajr Salat. So whether he is saying it with a heart full of sincerity or whether his heart is not yet fully attentive to what he is saying, he says this attentive or inattentive, and he's reading this حسبی اللہ 7 times in the morning, Allah subhanahu wa ta'ala will suffice him for that whole day. His work will get done. Allah will assist him in his works. Allah will make it easy for him. The same will happen after Maghrib Salah.
www.attableek.com, the reviver of Iman.